السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانه وتعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہیں، انعامات ہی انعامات اور احسانات ہی احسانات ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابے داری میں اور نقالی میں لگے رہیں کہ اسی میں ہماری اور آپ کی، دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ مضامین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کا ایک اہم ترین ذریعہ وہ نماز کا ذریعہ ہے، کہ نماز کا اہتمام کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا اپنے تعلقات کو اللہ تعالی سے مضبوط کرنے والا ہے. دن میں 5 مرتبہ نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کی منزلیں طے کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو ایسی اہم ترین عبادت بنایا کہ ایک طرف تو بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، دوسری طرف اللہ پاک نے اس نماز کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ بندے کے گناہوں کو دھو کر صاف کر دیتی ہے، بندہ پاک و صاف ہوتا رہتا ہے. اور اگر گناہوں کی کوئی عادت اس کو پڑی ہوئی ہے تو اللہ پاک اس نماز جیسی عبادت کی بدولت اس کو آہستہ آہستہ ان برائیوں سے بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بےہودگیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سچے، اللہ کا کلام سچا، اللہ کی فرض کی ہوئی عبادت کے اندر یقیناً یہ تاثیر ہے کہ بندہ اگر نماز کو حقیقت میں نماز بنا کر پڑھے، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے انجام دے، تو یقیناً نماز انسان کو گناہوں سے بہت دور کر دیتی ہے، اللہ سے بہت نزدیک کر دیتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ایک انصاری نوجوان تھے جو 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. حالت یہ تھی کہ کوئی گناہ بھی ایسا نہ تھا جو ظاہری طور پر وہ نہ کرتے ہوں، گناہوں کی زندگی میں لگے ہوئے، اور ساتھ میں 5 نمازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ادا کرنے والے. تو ایک موقع پر ان کی حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، فلانا نوجوان نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں ظاہری طور پر کچھ برائیوں کے اندر بھی وہ مبتلا ہے. فرمایا کہ کسی نہ کسی دن اس کی نماز اس کو ان برائیوں سے دور کر دے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور وہی نوجوان جو گناہوں میں برائیوں میں ملوث دکھائی دیتا تھا، اللہ پاک نے ایسی پاکیزگی عطا فرما دی کہ اس کی حالت بالکل درست اور ٹھیک ہو گئی. تو نماز رفتہ رفتہ انسان کی حالت کو ایسی تبدیل کر دیتی ہے کہ انسان کی بری عادتیں، بری خصلتیں، گناہوں کی لت جو اس کو پڑ چکی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ جڑیں اکھاڑ کر ایک طرف کر کے نمازی انسان کو نماز پاک و صاف کر دیتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلانا شخص ہے جو رات کے وقت میں نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن دن کے وقت میں موقع پا کر چوری بھی کرتا ہے. یہاں پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ ایک نہ ایک دن اس کی نماز اس کو چوری سے ضرور روک دے گی. وہی ہوا کہ کچھ زمانہ گزرا تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھتے 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 وہ وقت بھی آ گیا کہ چوری کا پھر تصور ختم ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر گناہوں سے دور کرنے کی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے. بندہ جب حقیقت میں، جس کو نماز کہا جاتا ہے، نماز خالی جسم والی نہ ہو، اس نماز کے جسم کے ساتھ روح بھی ہو، کہ تمام کے تمام آداب بجا لا کر جس نماز کو ادا کیا جائے جس میں اللہ تعالی کی رضا مندی مطلوب ہو، اپنے رب کی عبادت کی انجام دہی کے لیے بندہ اہتمام کے ساتھ طہارت، لباس پوشاک کی پاکیزگی، نیت کی صفائی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے انجام دینے کے لیے جب بندہ پانچ وقت اس نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے کہ جب نماز اپنی روح کے ساتھ ہو کہ انسان کا ظاہر اور باطن خشوع اور خضوع سے آراستہ ہو، دل بھی اس کا لرزتا ہو اس وقت جب وہ اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہو، اور جسم بھی اس کا ایسا ساکت ہوتا ہو، معلوم ہوتا ہو کہ احکم الحاکمین کے دربار کی حاضری ہے، بادشاہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے. مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس تصور سے انجام دو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور قائم نہ کر سکو فانہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اس تصور کے ساتھ بندہ جب تیار ہو کے، پاک و صاف ہو کے، لباس پوشاک کی، جسم کی، نیت کی، دل دماغ کی پاکیزگی کو لے کر اللہ کے سامنے دست بست تک کھڑا ہوتا ہے اور ادب کا پیکر بن کر کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس نماز کی یہ تاثیر بندے کو عطا فرماتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر اللہ پاک نے یہ طاقت اور قوت رکھی ہے کہ وہ بندے کو گناہوں سے دور لے جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر کسی کی نماز اس کو گناہوں سے دور نہیں کر رہی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں کھوٹ ہے، نماز میں کہیں دیمک لگی ہوئی ہے، نماز کھوکھلی ہے، وہ نماز خالی رسمی ہے، دکھلاوے والی نماز ہے. ورنہ نماز جو اپنی جان والی ہو، روح جس کے اندر موجود ہو، پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تو فرمائے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی، بےہودہ چیزوں سے، بری حرکتوں سے اور برے کاموں سے انسان کو بچاتی ہے، اور اس کی نماز نہ بچائے تو یقیناً نماز میں تو کھوٹ ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو وہ دونوں حضرات فرمایا کرتے تھے کہ نماز انسان کو گناہوں سے دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اگر ایک انسان گناہوں سے دور نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کہیں فتور ہے، کہیں کوتاہی ہے، کہیں کمی ہے، کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز اپنی تاثیر نہیں دکھا رہی. کسی معالج سے، کسی طبیب سے اپنی بیماری کے لیے جب دوا لی جاتی ہے تو دوا تو اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، لیکن اگر دوا کو صحیح وقت پر استعمال نہ کیا جائے، صحیح پرہیز نہ کیا جائے، تو اس صورتحال میں اگر شفا نہ ملے تو اس میں طبیب کا قصور نہیں ہوتا، اس مریض کا قصور ہے کہ جس نے صحیح انداز سے اس نسخے کو استعمال نہ کیا. اللہ پاک نے تو پانچ وقت یہ ہمیں نسخہ عطا فرما دیا کہ تم اپنے گناہوں کو دھلوانے کے لیے، اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہم سے نزدیک ہونے کے لیے اس عبادت کو اپنا معمول بنا لو، پھر دیکھو کہ تمہیں دنیا کے اندر بھی کیسی راحت اور سکون ملتا ہے، اور اللہ کی کیسے قربتیں دنیا کے اندر جیتے جی انسان کو نظر آتی ہیں. اس نماز کو اللہ پاک نے ایسی تاثیر عطا فرمائی کہ حضرت عبداللہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک نوجوان کسی خاتون کو کسی قافلے میں دیکھ کر اس کا عاشق ہو گیا اور پیغام بھیجا محبت کا. تو اس خاتون نے جو اس پاکیزہ زمانے کی پلی بڑی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی, سمجھ گئے کہ شیطان نے اس کو میرے ذریعے سے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے, اور بظاہر عشق کا لیبل لگا کر وہ فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. تو اس خاتون نے جواب کے اندر کہلوایا کہ ٹھیک ہے, تم نے جو پیغام محبت بھیجا اور مجھ سے ملاقات کی چاہت ظاہر کی تو ٹھیک ہے, میں تمہاری اس چاہت کو پورا کروں گی, لیکن شرط یہ ہے کہ تم صرف 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی اقتداء کے اندر نماز پڑھو, 40 دن کے بعد پھر دیکھ لیں گے. بہت خوش ہو گیا کہ بہت معمولی سی شرط ہے, نمازیں تو ویسے بھی پڑھتا ہوں, بس تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر کے پڑھ لوں گا. نمازیں شروع کر دی اہتمام کے ساتھ اپنے اس محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہاں سے یہ شرط آئی ہے کہ صرف 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نمازیں پڑھ لو, اس کے بعد تمہاری چاہت پوری کر دی جائے گی. اہتمام کے ساتھ بلا ناغا پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کی اقتداء میں پڑھنی شروع کی. 40 دن گزرے, پیغام آیا وہاں سے اس خاتون کی طرف سے کہ اب 40 دن پورے ہو گئے, بتاؤ کیا ارادہ ہے. یہاں سے جواب گیا, اللہ پاک نے اس 40 دن نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی بدولت اس لیلہ کی محبت سے اس کا دل ہٹا کے مولا کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا تھا. کہا کہ اب تو میرے دل دماغ میں وہ تصور بھی نہیں کہ میں اس گناہ کی طرف تصور کر سکوں, کیونکہ اہتمام کے ساتھ نماز شروع کی تھی. اگرچہ نیت کے اندر فطور تھا کہ وصال یار ہو جائے, لیکن حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی امامت ہو, مسجد نبوی کا مقدس خطہ ہو, اور 40 دن تک اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی انسان گناہ کی طرف راغب رہے, اللہ پاک نے ان 40 نمازوں کی بدولت گناہوں کی طرف سے دل پھیر دیا اور کہا کہ اب تو تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں ان گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤں اور اس طرف اپنا ارادہ کروں, اور دل صاف ستھرا ہو گیا. وہ خاتون بھی تربیت یافتہ تھی, پورا واقعہ اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے حضرت عمر بن خطاب کی طرف کہلا بھیجا, پوری تفصیل سے آگاہی کرائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا پورا واقعہ, خوش ہوئے اور داد دی اس خاتون کو کہ جس نے کتنا بہترین نسخہ تجویز کیا. اگر وہ جھڑک دیتی, انکار کر دیتی, منع کر دیتی یا شکایت لگا دیتی, ممکن ہے کہ وہ اور زیادہ بہک جاتا. انکار کرنے کے اندر اشتیاق اور زیادہ بڑھتا ہے, انکار کسی لذت اقرار میں کہاں ہے, بڑھتا ہے شوق غالب اس کی نہیں نہیں سے. انکار ہو جاتا, اشتیاق اور شوق اور بڑھ جاتا. بڑے مثبت انداز سے حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھ کر ایسی شرط لگائی کہ جس کے پس منظر میں یہی آیت مبارکہ تھی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. مومن مسلمان ہو کے بے حیائی کی باتیں کرتا ہے, ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کو پیغام محبت بھیجتا ہے, اس کو شرم نہ آئی, حیا نہ آئی, سمجھ گئے کہ یہ بھٹک رہا ہے, شیطان حملہ کر رہا ہے, بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ یہ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے. شرط تو عائد کی تھی بظاہر اپنی ملاقات کے لیے, لیکن حقیقت میں اللہ سے ملاقات کرا دی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ہم میں سے کوئی بھی اتنا مبرہ اور منزہ نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں, خطائیں نہ ہوتی ہوں. اللہ پاک نے نماز کو ایسا زود اثر رکھا کہ جو گناہوں کے عادی ہوں ان سے بھی گناہ چھوٹ جاتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو چکے ہوں وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں, صفائی ہو جاتی ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھے, ایک نہیں, دو نہیں, دسیوں نہیں, سینکڑوں گناہ اپنے دل دماغ میں نظر آتے ہیں. کوئی کس گناہ میں ملوث ہے, کوئی کس گناہ میں ملوث ہے, کوئی کسی جرم کا عادی ہے, کوئی کسی جرم کا عادی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان 5 نمازوں کو ایسا اثر انداز بنایا کہ یہ 5 نمازیں اپنے درمیانی وقفے کے لیے, اپنے درمیانی لمحات کے اندر ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. ہر 2 نماز اپنے درمیان کے جو وقفہ دورانیہ ہے اس میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے. صبح فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان جو گناہ سرزد ہو گئے انسان سے, ظہر پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں. ظہر سے عصر کے درمیان جو گناہ سرزد ہو گئے تو ظہر پڑھ کر عصر پڑھنے والے کے لیے ان دونوں نمازوں میں جو گناہ اس سے سرزد ہوئے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیا کرتے ہیں. ایک صحابی سے ایک گناہ سرزد ہوا, حضور کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. آپ نے بظاہر ان سے روح گردانی کی, کوئی زیادہ توجہ نہ دی. وقت گزرتا گیا, نماز کے وقت بھی آ گیا, نماز بھی پڑھ لی, پھر دوبارہ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہا, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک فرما دیجئے. فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ, آپ کی اقتدا میں نے نماز ادا کی ہے. فرمایا کہ جاؤ, تمہارے گناہ کا حساب بے باک ہو گیا. اللہ نے نماز میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ دو نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو بنا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ دو جمعہ کے درمیان جو گناہ بندے سے سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ ان جمعوں کو بھی اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیا کرتے ہیں. اور دو رمضان, ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو بندے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے لیے رمضان کو کفارہ بنا دیا کرتے ہیں. بشرطیے کہ بندہ نمازی ہو, جمعہ پڑھنے والا ہو, رمضان کی عبادت انجام دینے والا ہو, ورنہ گناہ بھی ہو رہے ہوں اور نمازوں کی بھی چھٹی کرے انسان تو کفارہ کہاں سے ملے گا. گناہ بھی کر رہا ہو, جمعہ بھی نہ پڑھتا ہو, گناہ بھی کر رہا ہو, رمضان بھی غفلت میں گزارتا ہو, تو ایسے شخص کو گناہوں کی معافی کہاں ملے گی؟ اللہ پاک نے تو نوازشات کے لیے مختلف انداز قائم فرما دیے کہ بندے تمہیں معلوم ہو یا نہ معلوم, تم جو گناہ کرتے ہو تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہم نے انتظام کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے لوگو اٹھو, چلو اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے جلائی تھی. نماز پڑھ کر نماز کے ذریعے اپنے ان گناہوں کو, اپنی اس آگ کو بجھا لو جو تم نے گناہوں کے ذریعے سے دہکائی تھی. بندہ گناہ کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے, فرشتہ کہتا ہے چلو بندو اٹھ جاؤ, آگ بجھانے کا وقت آ گیا, نماز پڑھ کر اپنی اس آگ کو بجھا لو جو گناہوں کی وجہ سے تم نے دہکائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو. فرمایا کہ دن میں وہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ, پانچ وقت ایک شخص نہائے, غسل کرے, صاف ستھرا رہے, گھر کے دروازے کے باہر نہر بہ رہی ہے صاف شفاف پانی کی, تو اس کے جسم پر میل کچیل کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا. فرمایا کہ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے. جو بندہ پانچ نمازیں اہتمام کے ساتھ وقت پر پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے میل کچیل کو بھی ایسا دھو کر صاف رکھیں گے, اس کے گناہوں کے کوئی داغ دھبا اس کے نام اعمال کے اندر نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ پانچ وقت اللہ کے اس فضل و کرم کی رحمت کے سمندر کے اندر غوطہ لگایا جائے, نماز کا اہتمام کیا جائے. ایک سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا, ایک عجیب منظر آپ نے دیکھا. قیام فرمایا ہوا تھا, قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, آپ خیمے میں تھے, آپ کی نظر ایک چڑیا پر پڑی کہ وہ چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑی سی مٹی لیتی ہے, پدی چھوٹی سی جو پرندہ ہے, چونچ میں معمولی سی چونچ, چھوٹی سی چونچ, اس میں مٹی لیتی ہے, اڑتی ہے اور قریب میں ایک نہر بہ رہی تھی, اس نہر پر پہنچتی ہے, اپنی چونچ کھول کر مٹی اس میں گرا دیتی ہے, پھر آتی ہے مٹی اٹھاتی ہے, چونچ بھرتی ہے, دوبارہ جاتی ہے نہر کے اندر گرا دیتی ہے. چند مرتبہ کا یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل حیران ہوئی کہ یہ چڑیا کیا عمل کر رہی ہے, مٹی اٹھاتی ہے نہر میں جا کر پھینکتی ہے. ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے, فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کیوں تعجب فرماتے ہیں, اس چڑیا کو بذات خود اللہ پاک نے اس عمل پر معمور فرمایا ہمارے اور آپ کے لیے سبق کے لیے. فرمایا کہ اس چڑیا کو آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی چونچ کے اندر مٹی لے کر آتی ہے اور اس بہتے ہوئے نہر کے پانی میں گراتی ہے. فرمایا کہ میں یہی تعجب کر رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہی ہے. فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ چڑیا کی چونچ کے اندر جو مٹی ہے جو چند ذرات کے اوپر مشتمل ہے, اس مٹی کی اس بہتے ہوئے نہر کے پانی کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ جیسے ہی وہ ڈالتی ہے وہ نہر کا پانی اس کو بہا کر لے جاتا ہے, اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس معمولی سی مٹی کی اس پانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو آپ کے امتی ہیں ان کے گناہوں کے انبار بھی کیوں نہ ہوں جو وہ ندامت کے ساتھ میرے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں, ان کے تمام گناہوں کی حیثیت میرے سامنے اس چڑیا کی چونچ کے اندر آنے والی مٹی سے بھی زیادہ کمتر ہے. میری رحمت کا سمندر اس نہر کے پانی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ان کو بہا کر لے جاتا ہے کہ ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا کہ آپ کی امت کے گناہگار امتیوں کے گناہ گئے تو کہاں گئے. اللہ رب العالمین نے تو نوازشات کے لیے بہانے تلاش یعنی مواقع فراہم کر دیے, انداز رکھ دیے صبح و شام نمازنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے معاملات کھول کھول کے بیان فرما دیے کہ اللہ پاک کس طرح اپنے بندوں کو نوازنے, کہیں بھی اللہ پاک بندوں سے غافل نہیں, موقع موقع پر اللہ تعالی بندوں کو نوازتے ہیں. تو یہ نماز اس قدر اہمیت کی عبادت ہے کہ اس نماز کو پانچ وقت اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے, اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے والے, اپنے درجات کو بلند کرانے والے, اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پانچ وقت نمازوں کے اندر آنے والے, اللہ پاک ان کو جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور صف اول اس کا اجر و ثواب کا لوگوں کو علم نہیں. اگر لوگوں کو اذان اور صف اول کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو لوگ اس اجر و ثواب کے حصول کے لیے اس قدر آپس میں مقابلے بازی کرنے لگیں گے, قرآن دازی کرنے کی نوبت آ جائے, قرآن دازی کیا جائے کہ کون اذان دیا کرے گا, اور قرآن دازی کی جائے گی کون کون صف اول میں بیٹھا کرے گا. فرمایا کہ لوگوں کو نماز با جماعت کے ثواب کا اندازہ نہیں, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے چل کر نہیں دوڑ کر جایا کریں. اور فرمایا کہ لوگوں کو اگر عشاء اور فجر کی نماز کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے لأتوہما تو وہ ضرور بے ضرور ان دونوں نماز کی ادائیگی کے لیے آیا کرے, ولو حبون اگر جو سینے کے بل جل کے آنا پڑے. اللہ پاک نے تو اتنے اجر و ثواب رکھے, لیکن بندوں کی غفلت اور لاپرواہی اور بے پرواہی کی وجہ سے بندہ ان بڑے بڑے اجر و ثواب سے اپنا آپ کو محروم کر لے تو کتنی بڑی ناقدری کی بات ہوگی. تو پانچ وقت اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑنے والا, اللہ کی عبادت انجام دے کے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے والا, اپنے آپ کو اللہ کا بنانے والا, اللہ کا دوست بننے والا. اللہ پاک نے ایسا اجتماعی نظام عطا فرمایا کہ سارے ایک ساتھ مل کر ہمارے سامنے آیا کرو, اور ایک کو اپنے امام بنا لو, وہ تمہارا پیش امام ہوگا, اس کی اقتداء میں سب مل کر ہماری عبادت انجام دو. اجتماعیت عطا فرمائی, اور پھر اس عمل کے اندر جو اللہ پاک نے آپس میں تعلقات رکھے کہ سارے نمازی ایک دوسرے کو جان پہچان کریں گے, محلے داریوں کے اندر تعلقات بنیں گے, خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو پتہ چلے گا کہ فلانا بیمار ہے, کوئی پریشان ہوگا اندازہ ہوگا فلانا پریشان ہے. تو اس طرح محلوں کے اندر مسجدوں کے ذریعے اللہ پاک نے جوڑ کا ایک ایسا انتظام رکھا کہ پانچ وقت نمازوں کے اندر جمع ہو کر ایک کو اپنا مقتدی بناؤ, اپنا امام بناؤ. فرمایا کہ امام ضامن ہے, ذمہ دار ہے, اور مؤذن امانت دار ہے. اور پھر آپ نے اپنے مبارک کلمات کے ذریعے اماموں کے لیے اللہ سے سفارش کی, اللہم ارشد الائمہ, اے اللہ اماموں کی اچھی رہنمائیاں فرمائیے, واغفر المؤذنین اذان دینے والوں کی مغفرت فرمائیے. فرمایا کہ قیامت کے دن تین قسم کے افراد ہوں گے کہ میدان محشر کے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے درجے کو بلندی پر رشک کر رہے ہوں گے. ایک تو وہ غلام کہ جو اپنے آقا کی خدمت اچھے طریقے سے انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کی عبادت کے اندر بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا تھا, اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر مشک و عنبر کے ٹیلوں پر ان کے جلوہ افروز ہونے کے سامان بنائیں گے. دوسرے فرمایا کہ وہ امام جو لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا اور اس کے مقتدی اس سے راضی اور خوش تھے, اللہ پاک مشک و عنبر کے ٹیلے پر اس کو میدان محشر میں جگہ عطا فرمائیں گے. تیسرے وہ مؤذنین جو پانچ وقت اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پکار کر بلایا کرتے تھے اور ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ مشک و عنبر کے ٹیلوں پر ان کو جلوہ افروز فرمائیں گے کہ لوگ دیکھ دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن اذان دیتا ہے تو بہت زیادہ اجر و ثواب کماتا ہے, جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر چیز مؤذن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مؤذن تو ہم سے آگے نکل جائیں گے, ہر ایک تو اذان نہیں دے سکتا. فرمایا کہ جو کلمات مؤذن کہتا رہے تم بھی اس کا جواب دیتے رہو, اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر کے ساتھ, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اسی انداز سے, اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اسی انداز سے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ساتھ دو. اور فرمایا کہ جب اذان پوری ہو جائے تو جو شخص میرے اوپر درود پڑے اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرے جو اذان کے بعد کی دعا ہے، تو فرمایا کہ حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بندے کے لیے کہ جس نے اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر مجھ پر اس نے وسیلے کی دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ جو دعا پڑھے گا حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے تو ایک ایک چیز کے اندر ہمارے لیے اجر و ثواب کے انتظام فرما دیے. مؤذن جب اقامت کہتا ہے تو تمام کے تمام حاضرین جماعت وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اقامت کا جواب دیتے رہیں، وہ اجر و ثواب جو مؤذن کو مل رہا ہے اذان پر اور اقامت پر، سننے والے جو جواب دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، وہی کامل مکمل ثواب ان کو بھی ملتا ہے. فرمایا کہ اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ قبولیت کے لمحات ہیں، اذان اور نماز کے درمیان مقبول گھڑیاں ہیں، اس میں خوب دعائیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اللہ پاک نے موقع دیے ہیں لوٹنے کے، سمیٹنے کے، آج ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز سے انجام دے سکتے ہیں. اس رب کریم نے ہم پر کیا کیا احسانات نہیں کیے، کون کون سے انعامات ہیں جس سے اس نے ہمیں نہیں نوازا. سب سے بڑھ کر اس نے جو یہ مملکت ہمیں عطا فرمائی، ایک آزاد ریاست کہ جہاں سارے کا سارا معاشرہ مسلمانوں کا، جو ملک اسلام ہی کے نام پر اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی. اکابرین فرماتے ہیں کہ روح زمین پر دو ایسی مملکتیں ہیں کہ جو اسلام کے نام پر جن کی بنیاد رکھی، پہلی مدینہ منورہ کی اور دوسری پاکستان کی. سرزمین پاکستان کی بنیاد ہی اس بات پر پڑی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اسلام کے نام پر اللہ پاک نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، وہ آزاد مملکت عطا فرمائی کہ جس کے اندر سارا کا سارا معاشرہ مسلمانوں کا، اسلامی معاشرہ، ہر طرف مساجد کی آبادی، ہر طرف آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت انجام دی جا سکتی ہے. یہ وہ انعام ہے کہ اللہ پاک نے آزادی کی نعمت جس قوم کو عطا فرمائی ہے، ان لوگوں سے جا کے انسان پوچھے جو مسلمان ہیں لیکن کفار کی زیر سلطنت ہیں، زیر نگی ہیں، وہاں جو ان کے اوپر ظلم کی چکیاں چلائی جا رہی ہیں. آج کے اس دور کے اندر ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں مظلومانہ انداز میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اگر ان مظالم کو دیکھا جائے تو انسان کو قدر ہوتی ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. نعمت کا اگر شکر ادا کیا جائے اس میں ترقی ہوتی ہے. حب الوطنی، مسلمانوں کے لیے اپنے ملک سے محبت، اس کے ساتھ وفاداری، یہ ایک ایمانی شعار ہے اور یہ ہمارے آقا کا ایک دستور ہے. جس دن آپ کے مبارک سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، جو اہل کتاب کے بڑے عالم دین تھے. انہوں نے سب جان لیا، اپنی سابقہ ساری نشانیوں کے ذریعے پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے. ان تمام نشانیوں سے آپ کو آگاہ کرنے لگے، اس میں یہ جملہ بھی آیا، کاش کہ میں اس وقت موجود ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے اس شہر سے نکالے گی. ساری نشانیاں، قربانیاں، تکالیف آپ سنتے رہے، لیکن جب یہ جملہ آپ نے سنا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے اس ملک اور اس شہر سے نکالے گی، تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا. تو اس پر آپ فوراً بول پڑے، اوا مخرجی یا ہم، کیا میری قوم مجھ کو میرے شہر سے نکال دے گی؟ 40 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں اسی مکہ مکرمہ میں، جو آپ کا آبائی علاقہ ہے، جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو وہاں پہنچا کر آباد کیا تھا. لیکن یہ جملہ سنتے ہی آپ ہل گئے، اوا مخرجی یا ہم، کیا یہ قوم مجھے میرے شہر سے نکال ڈالے گی؟ وہ وقت بھی آیا کہ 13 سال کی سخت ترین قربانیوں کے بعد آخرکار جب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ تلواریں نیام سے نکل گئیں، تمام قبائل کے نوجوان آپ کے در دولت پر محاصرہ کیے کھڑے تھے اور بالکل آخری تدبیر تیار تھی کہ آپ کو شہید کرنے کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، تو وہ وقت آ چکا تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم مل چکا. جس وقت آپ مکہ مکرمہ کو خیر باد کہہ رہے تھے، تو آپ نے اپنے اس شہر کو جو الوداعی کلمات کہے، فرمایا کہ اے مکہ، تو جانتا ہے
ماں اطیبہ کی من بلد تجھ سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس کوئی شہر نہیں، وما احب الیہ تجھ سے زیادہ کوئی محبوب اور کوئی شہر میرے نزدیک نہیں. لولا ان قومی اخرجونی منکی، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، ماں خرجتو، میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا. یہ اپنی وہ حب الوطنی کا اظہار ہے کہ جس شہر میں آپ کی نشو نما ہوئی، جہاں آپ پلے بڑے، جس سرزمین پر آپ کے وحی کا آغاز ہوا، جس سرزمین پر اللہ پاک نے کعبہ مشرفہ کا انتخاب فرمایا، جو آپ کا آبائی علاقہ، جہاں آپ کے گلی کوچے محلے، جہاں آپ کے دادا اور سارن ددیال کے گھر آباد تھے. آج 53 سال کی عمر میں اس شہر کو خیر باد کہتے وقت آپ اس مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، ماں خرجتو، میں کبھی تجھ کو چھوڑ کر نہ جاتا. یہ وہ حب الوطنی ہے جس میں درس مل رہا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جب کوئی خطہ، کوئی ریاست، کوئی مملکت آزادانہ عطا فرما دے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں، کہ جہاں آزادی کے ساتھ مسلمان اپنے دین اسلام کے شعائر کو زندہ کیا کرتے ہیں، جہاں پر مسلمان یکجا ہو کر عادلانہ اسلام کا نظام قائم کر سکتے ہیں. جب مدینہ طیبہ آپ پہنچ گئے، اس کو آپ نے اپنا مسکن بنا لیا، پھر اس مدینہ شہر کے ساتھ جو آپ کی وفائیں ہیں، پھر آپ نے وہاں پر جو اپنے اس مدینہ طیبہ پاکیزہ شہر کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ، ہمارے لیے مدینہ منورہ کی محبت ایسی ہی ہمارے دل میں رچا اور بسا دے جیسی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کے لیے بسی ہوئی تھی، بلکہ فرمایا او اشد، اس سے بھی زیادہ محبت ہمیں عطا فرما. یہی وجہ تھی کہ جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح بھی ہو گیا، آپ چاہتے دوبارہ مکہ مکرمہ میں قیام فرما لیتے، لیکن اللہ کی خاطر اپنے شہر کو، اپنے گھر بار کو، اللہ کے دیار کو چھوڑنے کی جو قربانی دی تھی، اس قربانی پر قائم رہے. اور انصار مدینہ سے فرمایا کہ میں تمہارے ہی ساتھ جیوں گا، تمہارے ہی ساتھ مروں گا. مدینہ منورہ کے ان انصار نے جو قربانی دی تھی، آپ نے اس کی ایسی قدردانی فرمائی، رہتی دنیا تک وہ شرف بخشا کہ آج مدینہ طیبہ، اللہ پاک نے اس کو وہ عزت و شرف عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ آپ کی زندگی کی بھی اور آپ کی زندگی کے بعد کی بھی مدینہ طیبہ کی مبارک سرزمین پر آباد ہے. کہ وہ رونقیں مدینہ طیبہ کے اندر نظر آتی ہیں جو مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں نظر آتی ہیں. یہ ہے حب الوطنی، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ ایسی محبت ہو اسلام کے رشتے کی خاطر کہ انسان مر مٹنے کو تیار ہو جائے. اپنی قوم کو، اپنے ملک کو ترقی دینا اور اس کو بام عروج تک پہنچانا، یہ مسلمانوں کا اللہ پاک نے ذمہ داری رکھی کہ مسلمان اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا زندگی کے ہر شعبوں کے اندر خود مختار ہوں. اگر چپل سینے کی نوبت آئے تو مسلمانوں کا ایک کاریگر موجود ہو، ایٹم بم پھینکنے کی نوبت آئے مسلمانوں کا سیاستدان موجود ہو جو ان کو یہ اپنی صلاحیت دینے والا ہو، تاکہ کسی بھی معاملے کے اندر مسلمانوں کی نظریں دشمنوں کی طرف، کفار کی طرف اٹھنے والی نہ ہو. یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اس مملکت کو، مملکت خدا داد، اس وطن عزیز کو اللہ پاک نے بظاہر روئے زمین کے خطوں کے لحاظ سے بہت چھوٹی سی مملکت ہے، لیکن اللہ پاک نے وہ قوت عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی کہ آج پورا عالم اسلام ہر مشکل گھڑی میں ہماری اس مملکت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے. ہر مشکل گھڑی میں ہمارے یہ وطن عزیز اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آتا ہے. اللہ پاک نے یہ چیز عطا فرمائی کہ اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے، اس کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ یک جہتی ہو، قوم کو بھی ترقی ہو اور وطن کو بھی عروج ملے کہ کسی بھی معاملے میں دشمن نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ساتھ ایسی والہانہ محبت فرمائی، یہ آپ نے درس دیا کہ ہر مومن مسلمان کو اپنے شہر کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ ایسی ہی والہانہ محبت ہو. وہ وطن اس کا آبائی وطن ہو یا کسی وجہ سے وہ اسلام کی وجہ سے نقل مکانی کر کے ہجرت کر چکا ہو، یا وہ شروع سے وہاں آباد ہو، ہر صورت میں آپ نے یہ درس دے دیا کہ جب تم کسی مملکت کو اپنا علاقہ بنا لو، اس کے ساتھ ایسی والہانہ محبت رکھو. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ کر واپس تشریف لاتے، فنظر الى جزران المدینہ، دور سے آتے آتے اپنی شہ سواری کی حالت میں، اونٹ کے اوپر سوار ہونے کی حالت میں، جب دور سے آپ کو مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آنی شروع ہوتی، حرک دابتہ، اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے، من حبہا، مدینہ منورہ سے محبت کی شدت کی وجہ سے، کہ ہمارا علاقہ، ہماری سرزمین، ہمارا ملک، ہمارا شہر سامنے آ گیا، اس کی فصیلیں دکھائی دینے لگی، حرک دابتہ، اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں، اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اپنے ملک کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. قوم کا ہر ہر فرد اپنے وطن کے لیے ایک کارآمد پرزہ ہوا کرتا ہے. نئی نسل یہ معمار ہوا کرتی ہے مستقبل کی. اچھی تعلیم، اچھے فنون، اچھے ہنر کے اندر کامیابی حاصل کر کے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ترقی دینا، یہ اسلام کی ترقی ہے. ادھر مسلمان اپنی بنیادوں کے اوپر مضبوط ہوں گے، اپنا ملک ان کا مضبوط ہوگا، اور اس کو اللہ پاک نے وہ قوت عطا فرمائی ہوگی کہ چھوٹا ہونے کے باوجود دشمن بھی اس کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے. تو یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب معاشرے کے اندر اچھے افراد پیدا ہوتے ہیں، وفادار لوگ پیدا ہوتے ہیں، اپنی قوم اور ملک کو ترقی دینے کے جذبے لے کر ابھرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ملکوں کو، قوموں کو وہ عروج عطا فرماتے ہیں کہ پھر ان کی قسمت میں زوال نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ پاک نے جب عطا فرمایا، اس کے بننے کا دن بھی بڑا مبارک، جمعے کے دن یہ اس ملک کی پیدائش ہوئی، اور جو تاریخ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے اللہ پاک نے عطا فرمائی، 27 رمضان مبارک، اور پھر انگریزی لحاظ سے 14 اگست کی تاریخ تھی کہ جس میں یہ ہمارا مبارک ملک وجود میں آیا، اور پھر اس کا در و دیوار، اس کی سرزمین، اس کی پوری آبادی اور خطے، ان کا تحفظ اسی طرح ہم پر لازمی ہے جس طرح ایک مبارک مسجد کا تحفظ مسلمانوں پر ضروری ہوا کرتا ہے. چونکہ اس کی اندرونی اور بیرونی حفاظتیں اور ہر طرح سے اس کے اندر عسکری طاقتیں یہی دشمنوں کی نظروں کو جھکانے کا سبب بنتی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا چلا جائے. اللہ پاک ہماری عسکری قوتوں کے اندر بھی مزید طاقت عطا فرمائے کہ دشمن ہماری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ پائے. دشمن تو منصوبے بنا رہے تھے کہ فلانے سن کے اندر یہ سرزمین مٹ جائے گی، نقشے سے اس کا نقشہ ختم کر دیا جائے گا. اللہ پاک کے نام پر جو سرزمین قائم ہوئی ہے، انشاءاللہ رہتی دنیا تک اللہ پاک ہمارے اس ملک کو آباد و شاداب رکھیں گے. اللہ ہم سب کو وفاداری عطا فرمائے، اپنے ملک اور قوم کے لیے ترقی کے اندر جو بھی کام کر سکیں اللہ پاک ہم سے خوب خوب کام لے لے، اور ہمارے بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہو جائیں. یقیناً قربانیاں دی جاتی ہیں، قربانیوں کے بعد کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ضائع نہیں فرماتے. یہ ملک کسی معمولی قربانی کے بعد نہیں ملا، کوئی 10-5 قربانیاں نہیں دی، کوئی سینکڑوں قربانیاں نہیں ہوئی، کوئی ہزاروں قربانیاں نہیں، لاکھوں جانیں گئی ہیں، لاکھوں عزتیں لوٹی گئی ہیں، اور گھر کے گھر اجڑ گئے. اس کے بعد یہ ملک اس نے اپنا قیام اختیار کیا، جس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں قربانیوں کا خون ہو تو اللہ پاک اس کو آباد و شاداب رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری عوام کو بھی، ہماری عسکری طاقت کو بھی، ہر ہر شعبے کے اندر اللہ پاک ہمیں اتنی ترقی عطا فرمائے کہ ہم سب ایک ہو کر اپنے اس اسلامی مملکت کو خوب ترقی دینے والے ہوں. اللہ کرے کہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت ہو، اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے ہم محفوظ رہیں. خدا کرے کہ ہر سال دن دگنی رات چگنی ہم ترقی کرتے چلے جائیں اور خوشیاں مناتے ہوئے اللہ کرے کہ ہمیں ایسے ہی عروج ملے کہ ہر موقع پر ہم خوشیوں کے ساتھ اپنے جشن منایا کریں اور ترقیوں کا اظہار کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے فتح مکہ عطا فرمائی، مسلمان جب طواف کر رہے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو کفار میں سے کچھ لوگ سائیڈ میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، تبصرے کر رہے تھے، کمزور ہو گئے. مدینے جا کر آب و ہوا موافق نہیں آئی، کمزور ہو گئے. آپ تک جب یہ بات پہنچی، فرمایا کہ پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلو، اپنا روب اور دبدبہ ان پر ڈالو. تو مسلمانوں کی یہ شان ہونی چاہیے کفار کے سامنے ایسے ڈٹ کر رہیں، ایسی قوت کا مظاہرہ کریں کہ باطل اپنا منہ چاٹتا رہ جائے. اور اللہ تعالی مسلمانوں کو مٹھی بھر ہونے کے باوجود وہ طاقت عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے وعدے فرمایا کہ اگر تم ہمارے بن کر چلو گے تو ہماری مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مان کر چلو گے، اللہ کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد فرمائیں گے تمہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اندرونی اور بیرونی تمام مسائل کو اللہ پاک حل فرمائے، ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اسلامی عادلانہ نظام عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے اس ملک کو ترقی دینے کے اندر اللہ پاک کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.